السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقت کے ساتھ ساتھ جماعت احمدیہ کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں, اور جہاں تک نظام خلافت کا تعلق ہے, بظاہر بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں کے نتیجے میں اس کو براہ راست پھیلتے ہوئے کاموں سے واسطہ نہیں رہنا چاہیے, اور سلسلہ وار بیچ میں دوسرے واسطوں کو پیدا ہونا چاہیے, کیونکہ یہی دنیا کا نظام ہے اور اسی طرح دنیا کے نظام بڑھتے اور پھیلتے ہیں. لیکن جماعت احمدیہ میں یہ صورت نہیں ہے. خلافت کے ساتھ نظام کے ہر جز اور ہر شعبے کا ایک ایسا گہرا براہ راست تعلق ہے کہ یہ تعلق محض نظام جماعت کے شعبوں ہی سے نہیں, ان سے پار اتر کر ہر فرد بشر سے بھی جہاں تک ممکن ہے یہ تعلق قائم ہوتا چلا جاتا ہے, اور یہ تعلق کے دائرے پھیلتے چلے جاتے ہیں. بظاہر یہ بات ناممکن دکھائی دیتی ہے, اور دنیا کے دانشور جنہوں نے غور اور قریب سے جماعت احمدیہ کا مطالعہ کیا ہے وہ یہی نتیجہ نکالتے ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ ممکن ہوتا چلا جا رہا ہے, بلکہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے. ابھی حال ہی میں ایک ایسی کتاب کینیڈا سے شائع ہوئی ہے جس کا میں نے گزشتہ خطبے میں بھی ذکر کیا تھا. پروفیسر نینو گلٹیری نے کتاب لکھی ہے کانشنس اینڈ کوئرشن. اس میں جماعت احمدیہ کے نظام کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے بہت گہرائی میں اترے ہیں, اور خصوصیت کے ساتھ خلافت کا جماعت کے ساتھ رابطہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ ایک ناقابل یقین چیز تھی, مگر میں نے غور سے دیکھا تو یہ ناقابل یقین چیز واقعتاً موجود پائی. وہ کہتے ہیں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں صحیح معنوں میں بیان کر سکوں جو میں نے دیکھا ہے, مگر خلاصہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ خلافت اور جماعت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں, اور دونوں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ باہم پیوست ہیں کہ ایک کو دوسرے سے الگ شخصیت کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا. اپنے محبت کے تعلق میں, اپنے نظام کے تعلق میں, اپنے مسائل کے تعلق میں ایک ہی وجود بن گیا ہے. اور اس ضمن میں وہ ایک بہت ہی دلچسپ بات یہ لکھتے ہیں کہ میں نے جب خلافت کے کاموں پر غور کیا تو مجھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ ناممکن چیز ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا اور ملاقاتیں کی تو مجھے پتہ لگا کہ واقعتاً یہ ناممکن ممکن بنا ہوا ہے. بہت سے احمدیوں سے میں نے سوال کیا کہ آخر یہ کیوں ہوا ہے, تو انہوں نے کہا یہ معجزہ ہے اور خدا کی ہستی کا ثبوت ہے, اور اس بات سے ہمارے یقین زندہ رہتے ہیں اور ایمان تازہ ہوتے ہیں کہ جو چیزیں دنیا کی نظر میں ناممکن ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جماعت میں ممکن کر دکھائی ہیں. تو وہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں ایک بیرونی نظر سے دیکھی جائیں لا ینحل دکھائی دیتی ہیں, ان کا حل جماعت احمدیہ کے نزدیک یہی ہے کہ خدا ایک زندہ ہستی ہے جس کا جماعت سے تعلق ہے, اور وہ جماعت کے لیے ناممکن کاموں کو ممکن بناتا چلا جاتا ہے. میں ان کے اس مطالعے سے بڑا متاثر ہوا, کیونکہ میں نے کبھی کسی مستشرق کو بیرونی جائزے کے سوا گہرائی میں اترتے نہیں دیکھا. بڑے بڑے عالموں کی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, لیکن ان کے تمام مطالعے سرسری ہوتے ہیں اور جلد سے نیچے نہیں اترتے. اس مصنف نے حیرت انگیز ذکاوت کا ثبوت دیا ہے اور معلوم ہوتا ہے ان کے اندر کوئی روحانیت کا مادہ ہے جس کی وجہ سے ان کو خدا تعالیٰ نے اندر اترنے کی بصیرت عطا فرمائی. بالعموم نظام جماعت کا ان کا مطالعہ درست اور قابل اعتماد ہے اور اس پہلو سے یہ کتاب نہ صرف پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بلکہ غیر جماعت دوستوں اور غیر مسلموں کو بھی جماعت کا تعارف کروانے کے لیے ایک بہت اچھی کتاب ہے. جہاں تک عقائد کی تفاصیل کا تعلق ہے, جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے, بعض جگہ بہت معمولی بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں انسان چاہتا ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ اس بارے میں نسبتاً زیادہ تفصیل سے گفتگو کر لیتے تو شاید یہ ایک آدھ سکم بھی نہ باقی رہتا, لیکن یہ چیزیں تو ہر مصنف کی کتاب میں خواہ وہ کیسا ہی گہرا محقق کیوں نہ ہو پائی جاتی ہیں, لیکن ان کی کتاب میں بہت سب سے کم پائی جاتی ہیں. اس ذکر کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ جماعت احمدیہ کے ذیلی نظام پر غور کرتے ہوئے میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ اس کے روابط میں کچھ تبدیلی پیدا کی جائے, اور اس تبدیلی کا رجحان اسی طرف ہے جو میں نے بیان کیا اور جو اس مصنف نے بھی محسوس کیا کہ ہر نظام کے ہر شعبے کا ایک براہ راست واسطہ خلیفہ وقت کے ساتھ پایا جاتا ہے جو کام کے پھیلنے کے باوجود درمیان میں منقطع نہیں ہوتا اور کسی اور تعلق کا محتاج نہیں رہتا. چنانچہ انہوں نے ایک مثال یہ لکھی کہ جن دنوں میں انگلستان آیا ہوا تھا امریکہ سے, نیو یارک سے غالباً ایک انجینئر پہنچے ہوئے تھے, وہ ایک احمدیہ مسجد کی تفصیلی نقشہ اور اس کی ساری پلان اور مستقبل کے متعلق کیا کیا وہاں ہوگا وہ سب چیزیں لے کر آئے تھے, اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جب تک ہم خلیفہ وقت کو دکھا کر اسے تمام تفاصیل منظور نہ کروا لیں اور مزید ہدایت نہ حاصل کر لیں ہمیں تسلی نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم مجبور ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں اتنے کام اس طرح ہو رہے ہیں تفصیل کے ساتھ, اور یہ سارے ایک ذات میں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں. چنانچہ اس ضمن میں انہوں نے بات چھیڑی, خدام الاحمدیہ, انصار اللہ اور لجنہ اماؤلہ کے نظام میں میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ایک رخنہ پیدا ہوا ہے جو واسطے کی کمی کا رخنہ ہے, اور وہ اس طرح کہ اب تک مجلس خدام الاحمدیہ مرکزیہ کے دفاتر اور انصار اللہ مرکزیہ کے دفاتر اور لجنہ کے دفاتر ربوہ میں تھے, اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ان معنوں میں مرکزیاں ہیں کہ تمام دنیا کی مجالس کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں اور نظر رکھنی چاہیے ان کو, اور ان کے مسائل سے واقف ہیں اور ان کی رہنمائی کر رہے ہیں. میں نے چند سال پہلے یہ محسوس کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے, اور بھی بہت سے رخنے وقت کے ساتھ مطالعہ کے نتیجے میں میرے سامنے آنے شروع ہوئے. اول یہ کہ دنیا کی اکثر ممالک کے حالات پر ان ذیلی مجالس کے دفاتر کی نہ نظر ہے نہ ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت مختصر سا نظام رکھتے ہیں, اور ان ممالک جو جماعتیں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے مسائل کی تفاصیل, ان کے حالات سے باخبری, یہ ایک بہت ہی بڑا کام ہے جس کے لیے بہت گہرے روابط اور مسلسل روابط کی ضرورت ہے, اور محض ایک رابطے کی رو کافی نہیں بلکہ مختلف رویں چلنی چاہیے ہر طرف سے جو رابطے کو ایک مضبوط دھارے کی شکل میں تبدیل کر دیں. خدام الاحمدیہ کے مرکز میں اگر صرف خدام الاحمدیہ کے بعض شعبوں کی طرف سے یا بعض مجالس کی طرف سے اطلاعیں آتی رہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں کہ لجنہ میں وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں انصار اللہ میں کیا ہو رہا ہے, وہاں جماعت کے عمومی رجحانات کیا ہیں, اور وہ اس باریک دھارے سے حاصل ہونے والی معلومات کے نتیجے میں ایک نتیجہ اخذ کرتے اور اس کے اوپر بعض احکامات جاری کرتے تو اس کے نتیجے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی تھیں. جو خرابی دکھائی دی وہ ایک معنی میں خوبی بن گئی، کیونکہ روابط کم تھے اس لیے غلط فیصلے بھی کم ہوئے، اور بہت کم ایسے مواقع پیش آئے کہ مجالس مرکزیہ نے مختلف ممالک کے بارے میں اپنی ذیلی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ایسے فیصلے کیے جو بعد میں مشکلات کا موجب بن سکتے. یعنی اول تو فیصلے ہی بہت کم ہوئے، مگر جو فیصلے ہوئے ان میں ایسی مثالیں شاس شاس پیش آتی رہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تحریک جدید نے خلافت کے سامنے اپیل کی کہ مجلس خدام الحمدیہ یا مجلس انصار اللہ یا مجلس لجنہ اماء اللہ، لجنہ اماء اللہ کہنا چاہیے، یہ اپنے ذات میں ایسے فیصلے کر لیتے ہیں، ان کو حالات کا پتہ ہی کچھ نہیں، اور وہ جماعت کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. چنانچہ ایک اور رابطہ بیچ میں قائم کر دیا گیا، یعنی مجالس کے صدران تو وہی رہے لیکن وہ رفتہ رفتہ اس بات کے پابند کر دیے گئے کہ تحریک جدید کو اپنا مشیر سمجھیں، اور اس کے نتیجے میں ایک انوکھی شکل پیدا ہو گئی. تحریک جدید انجمن کے رنگ کا رنگ رکھتی ہے، اور نظام جماعت کے اوپر جہاں تک بیرون پاکستان کا تعلق ہے، بیرون ہندوستان یا بیرون بنگلہ دیش بھی شامل کر لینا چاہیے، سارے نظام کی ذمہ دار تحریک جدید ہے. لیکن یہاں ذیلی تنظیموں کے ایک قسم کے نائب کے طور پر یا مشیر کے طور پر کام کرنے لگی، اور ذیلی تنظیموں میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہوا کہ یہ مشیر اتنا طاقتور ہے کہ اس مشیر کو ہم لگام نہیں دے سکتے، اور جو مشیر تھا وہ عملاً نگران بن گیا، لیکن عملاً نگران اس رنگ میں بنا کہ وکیل التبشیر بھی تفصیل سے ان باتوں پر غور کرنے کے بعد مشورے نہیں دیتا تھا، بلکہ ایک دفتری طور پر ایک قسم کی دخل اندازی سے شروع ہو گئی، اور دونوں جگہ بے اطمینانی کا احساس بڑھنے لگا. جب اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد یہ ذمہ داری فرمائی تو مجھے یہ خیال آیا کہ مرکزی تنظیموں کے وقار کو بحال کرنے کے لیے جب تک یہ دنیا کے قائدین مقرر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، اور ان سے کہا جائے کہ دنیا سے تعلق رکھو اور رابطے بڑھاؤ اور سفر اختیار کرو اور معلوم تو کرو کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد جب اہم فیصلے کرو تو تحریک جدید سے ضرور مشورہ کرو، لیکن بالعموم جو ہدایتیں تمہیں خلافت سے ملتی ہیں وہ جاری کرو دنیا میں، اور اگر مرکزی کہلانا ہے تو مرکزی بنو. چنانچہ جب انہوں نے مرکزی بننا شروع کیا تو پھر بعض اور خامیاں سامنے آنی شروع ہوئیں، بہت سے ایسے غلط فیصلے ہونے شروع ہوئے جو پہلے کام نہ ہونے کے نتیجے میں نہیں ہوتے تھے. اب جب کام کھل کے سام ہونا شروع ہوا تو پتہ لگا کہ یہ محدود دائرے کی اطلاعیں اور محدود دائرے کی اطلاعات جب مرکز میں پہنچتی ہیں تو مرکزی دماغ اس معلومات پر صحیح فیصلہ کرنے کا اہل نہیں بنتا، اس لیے لازماً اس سارے نظام کو خلافت سے وابستہ کرنا پڑے گا اس طریق پر جس طریق پر دنیا کے باقی نظام وابستہ ہیں، اور بیچ سے یہ جو واسطے ہیں یہ ہٹانے پڑیں گے. چنانچہ ان سال جلسہ سالانہ کے بعد میں نے مرکز یعنی پاکستان سے آئے ہوئے سلسلے کے مختلف بزرگوں اور انجمن اور تحریک اور بعض ذیلی تنظیموں کے نمائندوں سے مشورہ کیا تو سب کی بالاتفاق رائے یہی تھی کہ اس نظام میں تبدیلی کی شدید ضرورت ہے. چنانچہ آج میں اس تبدیلی کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں. نظام میں تبدیلی سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرکزی خدام الحمدیہ کے نظام اور بحثیت نظام کے تبدیل کیے جا رہے ہیں، صرف رابطے میں تبدیلی کا نظام مراد ہے. تو تو فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ سے جس طرح پاکستان کا صدر قدام الاحمدیہ انجمن کا ممبر بھی ہوتا ہے اور باقی ناظروں کی طرح براہ راست خلیفہ وقت کو جواب دہ ہوتا ہے اور اس سے ہدایات لیتا ہے اور اس کے سامنے اپنے مسائل رکھتا ہے، اس طرح باقی دنیا کے صدران مجلس سے قدام الاحمدیہ بھی براہ راست خلیفہ وقت سے تعلق رکھیں اور اپنی مجلسی مراکز مرکزی مجالس کا واسطہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظام اس لیے بھی ضروری ہے کہ آگے مجلس سے قدام الاحمدیہ مثلاً یا دوسری مجالس بھی ہیں ان میں تفصیلی طریقہ کار یہ ہے کہ ایک منتظم بیرون بنایا جاتا ہے اور منتظم بیرون کی اپنی علمی حیثیت یا جماعت سے واسطے کی حیثیت یا کام کے تجربے کی حیثیت بالعموم ایسی نہیں ہوتی کہ وہ تمام دنیا کی مجالس پر جو دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور قوی تر ہوتی جا رہی ہیں ان پر نظر بھی رکھے، ان کے حالات سے واقف ہو اور صحیح مشورہ صدر کو دے سکے۔ اول تو اپنی ذات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے معلومات کا دھارا تنگ، اوپر سے صدر اور مجالس کے درمیان ایک اور واسطہ پڑ جائے جو مجلس بیرون کا کے سیکرٹری کا واسطہ ہو، اس کو محتمم کہا جاتا ہے یا بعض خدام انصار اللہ میں غالباً کوئی اور نام ہے، بہرحال اس بیچارے کو کچھ پتہ لگ ہی نہیں سکتا کہ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا فیصلے کرنا ہے، یا تو مینو آن ہر رپورٹ کو اسی طرح قبول کرتا چلا جائے گا اور اس میں بعض غلط مشورے آئیں گے تو اس کو پتہ نہیں لگے گا کہ اس کو قبول کرنا یا نہیں کرنا۔ چنانچہ ایسے فیصلے بعض دفعہ ہو گئے غلطی سے کہ ایک ایسا شخص جس کے متعلق خلیفہ وقت کو تو علم تھا کہ وہ ایک بیرونی خطرناک تنظیم کا نمائندہ بن کے جماعت میں داخل کیا گیا ہے لیکن اس کی تفصیل سے تحریک کو بھی علم نہیں تھا، وہ سارے ملک کا صدر منتخب ہو جاتا ہے اور مجلس مرکزیہ کی طرف سے منظوری کی طرح چلی جاتی ہے یا جانے لگتی ہے تو علم میں بات آ جاتی ہے۔ ایسا ایک واقعہ اس زمانے میں ہوا جب میں خود تحریک جدید میں عارضی طور پر وکیل تبشیر کے طور پہ کام کر رہا تھا، چنانچہ ایک شخص کے متعلق چونکہ میرا ذاتی تاثر میں دورہ کر کے آیا تھا دنیا کا اپنی ذاتی طور پر، اس کے متعلق ایسا تھا جب اس کی اطلاع ملی کہ یہ بننے لگا ہے کچھ اہم عہدیدار، تو میں نے ذکر کیا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے تو آپ نے فرمایا، آپ کی معلومات اس سے بہت زیادہ تھیں جو میرا تاثر تھا، آپ نے بتایا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، فوری طور پر تحریری حکم دو کہ یہ کام نہیں ہوگا اور ان کو سمجھاؤ کہ ایسے معاملات میں مشورہ کیا کریں پہلے جو بڑے اہم فیصلے ہیں، اور بعد میں بھی ایسے اکا دکا واقعات ہوتے رہے۔ تو اس وجہ سے عملاً جو قیادت ہونی چاہیے دنیا کی وہ دنیا کو نصیب نہیں ہے، یعنی خدام الاحمدیہ انصار اللہ اور لجنہ کو جو ذاتی حق ہے کہ مرکزی قیادت ان کو حاصل ہو اور خلیفہ وقت براہ راست ان سے تعلق رکھتا ہو، ان کے حالات پر نظر رکھتا ہو، اس سے وہ محروم ہونے کی وجہ سے کاموں سے محروم رہ گئے ہیں، اور الا ماشاء اللہ وہ چند مجالس جہاں خلیفہ وقت کا بار بار آنا جانا ہے یا عارضی قیام ہے وہاں خدا کے فضل سے ایک بڑی نمایاں تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ باوجود نظام نظام تبدیل نہیں ہوا، عملاً ان مجالس نے براہ راست رابطے قائم کیے ہوئے ہیں، اس لیے خدا کے فضل سے وہاں یہ کمزوریاں محسوس نہیں ہو رہی۔ مگر 120 ممالک میں پھیلی ہوئی جماعت میں پھیلی ہوئی تنظیمیں موجودہ نظام کے متعلق تو سنبھالی جا ہی نہیں سکتی، لازماً ہر ملک کی ذیلی تنظیم کو براہ راست خلیفہ سے واسطے کا حق ہے اور اس کا یہ حق بحال ہونا چاہیے۔ جہاں تک بڑھتے ہوئے بوجھ کا تعلق ہے، میں نے تو جیسا کہ بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ خود رہنمائی فرماتا چلا جاتا ہے اور بوجھ ہلکے بھی کرتا چلا جاتا ہے اور کاموں کو آسان کر دیتا ہے، इस सिलसिले में मैंने जब गौर किया तो जिंदगी की मिसाल अपने सामने रखी। मैंने सोचा कि खुदा ताला ने जो निज़ाम पैदा किए हैं वो इतने तफसीली, इतने गहरे हैं कि एक शख्सियत की का मरकजी नुक्ता यानी उसकी कॉन्शियसनेस, उसका शऊर बयक वक्त किस तरह है सारे निज़ाम की निगरानी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद ऐसा ही है। जिंदगी के हर जिन्स के हर जुज में यही निज़ाम का फरमा आपको दिखाई देगा कि मरकजी नुक्ता अगर उसे दिल कहें तो उसका बरह रास्त सारे निज़ाम से वास्ता है, अगर उसे दिमाग कहें तो उसका भी बरह रास्त सारे निज़ाम से वास्ता है। और वो जगह जहां दिल और दिमाग इकट्ठे हो जाएं, उस आखिरी नुक्ते का नाम रूह है और उसका भी सारे निज़ाम से वास्ता है। ये कैसे मुमकिन है? इस बात पर गौर करते हुए मुझे एक बहुत ही लतीफ नुक्ता समझ आया। मैंने कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस ब्रेन या कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड के मसले पर गौर किया तो मुझे एक मुहिमा मेरे लिए हल हो गया कि निज़ाम किस तरह जारी है और क्यों अनकॉन्शियस माइंड बनता है और कैसे बनता है। चुनाचे मुझे खुदा ताला ने यह बात समझा दी कि आगाज जिंदगी का कॉन्शियस माइंड से हुआ है, कोई चीज अनकॉन्शियस नहीं थी। पहली हरकत जिंदगी ने जो की है वो कॉन्शियस माइंड के जरिए हुई है। और जब कॉन्शियस माइंड ने यानी बाशऊर एहसास में, एक आखिरी एहसास जिसे हम शऊर कह सकते हैं, उसने जब एक निज़ाम मुकम्मल कर लिया और उसकी निगरानी खूब ऐसी की कि वो अपनी जात में जारी और सारी हो गया, तो उसकी तवज्जो फिर अगले कदम की तरफ खुदा ने फेरी और जो पहला हिस्सा था उसको लाशऊर दिमाग बना दिया। वो था उसी दिमाग का हिस्सा लेकिन दबकर नीचे उतर आया। और उस वक्त तक ये वाकया नहीं हुआ जब तक 100% इत्मीनान और कमाल हुस्न के साथ वो हिस्सा निज़ाम का जारी नहीं हुआ। इस पहलू से जब मैंने इंसानी जिंदगी पर गौर किया तो मैं हैरान रह गया ये देख के कि जिंदगी के वही शोबे सिर्फ शऊर की तरफ मंसूब हैं या शऊर से ताल्लुक रखते हैं जिनमें अभी दर्जा कमाल नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ, जो अपनी जात में कुल्लियतन आजादाना जारी और सारी होने की सलाहियत इख्तियार कर चुके हैं, उनका ताल्लुक भी दिमाग से है मगर लाशऊरी दिमाग से रह गया है, शऊरी दिमाग से नहीं। तो शऊरी दिमाग की तरक्की के साथ लाशऊरी दिमाग की तरक्की होती है और यह तरक्की उसी तरह इसी वक्त होती है जब निज़ाम का एक हिस्सा कामिल हो जाए और अपने दर्जे कमाल को पहुंचकर मुस्तकिल हरकत शुरू कर दे, उसके बाद तफसील से उसकी निगरानी की जरूरत न रहे। इस नुक्ते की का तफसीली जिक्र इसलिए जरूरी है कि जमात अहमदिया में भी काम बढ़ने के साथ यही वाकया जरूर होना है और बास पहलुओं से हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि खलीफा वक्त का शऊर बगैर ज्यादा बोझ उठाए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करे तो जिन बातों में वो शऊर तवज्जो का मोहताज है उनमें उसकी तवज्जो पर बोझ कम करने के लिए उस निज़ाम को कामिल कर दें और खुदरौ बना दें। जितना निज़ाम दर्जे कमाल को पहुंचता चला जाएगा और खुदरौ होता चला जाएगा खलीफा की बरह रास्त तवज्जो का मोहताज नहीं रहेगा और उसकी तवज्जो जो साबिक में थी या कई खुलफा की तवज्जो जो साबिक में रही उनका मजमू फायदा जमात को यह पहुंचेगा कि अपनी जात में वो निज़ाम चल पड़ेगा और इल्ला माशाअल्लाह शऊरी दखल की जरूरत नहीं रहेगी और फिर वो शऊरी दिमाग और हिस्सों की तरफ तवज्जो करने के लिए आजाद होता चला जाएगा। इस मसले पर गौर करते हुए गुज़श्ता खुतबे वाला मजमून मेरे जहन में फिर हाजिर हो गया जब मैंने बयान किया कि खुदा ताला ने हमें ये जो ये बताया है कि हमने छह दिनों में जमीन और आसमान को पैदा किया, उसे मुसख़र किया, उसको कामिल किया, और जब वो दर्जा कमाल को पहुंच गया और जारी उसारी हो गया, फिर हम अर्श पर बैठ गए। तो ये भी वैसी ही एक मिसाल है। इंसानी दायरे में अर्श उस आखिरी दिमाग को कह सकते हैं, उस दिमाग के उस आखिरी हिस्से को कह सकते हैं, आखिरी नुक्ते या उरूज को कह सकते हैं, जिस पर रूह मुसल्लत है, और उसका अर्श भी इसी तरह बना है। अरब हा अरब साल की मुसलसल तरक्की के साथ रफ्ता रफ्ता जिंदगी ने कदम आगे बढ़ाए और एक निज़ाम का दायरा मुकम्मल हुआ, तब उसका ऊंचा नेक्स्ट कदम कायम हुआ, एक नया दर्जा जाहिर हुआ जो रिफत में पहले से बुलंदतर था। और इस तरह शौरी दिमाग अपने पीछे एक निज़ाम का एक जुलूस छोड़ता चला गया, यहां तक कि इंसान के दर्जे तक पहुंचते पहुंचते ये इतना वसी निज़ाम हो चुका है कि अगर आपको इस निज़ाम के एक मामूली से हिस्से के मुतल्लिक भी मैं पूरी मालूमात हासिल करने के बाद बताना शुरू करूं तो बीसियों खुतबे गुजर जाएंगे, लेकिन वो जिक्र मुकम्मल नहीं होगा। हैरत अंगेज निज़ाम है, और आखिर पर एक ही दिमाग है, एक ही शऊर है, जो यूं मालूम होता है कि सबका आखिरी निगरान, और है भी आखिरी निगरान, लेकिन अस खुद काम होते चले जा रहे हैं। सारा हमारा जो निज़ाम है, पैदाइश का निज़ाम, सांस लेने का निज़ाम, इन्हज़ाम का निज़ाम, बेशुमार निज़ाम हैं, गुर्दों का काम करना और कई किस्म के तेजाबों और जहरों का जिस्म से निकालने का निज़ाम, दिफा के मुख्तलिफ निज़ाम, इनमें से हर निज़ाम का हर हिस्सा इतना पेचीदा और इतना तवज्जो का मोहताज है कि नामुमकिन है कि बगैर तवज्जो के ये खुद ब खुद काम करे। लेकिन मुझे ये बात समझ आई कि ये तवज्जो रफ्ता रफ्ता एक ऐसे नज्म व ज़ब्त की शक्ल इख्तियार कर गई जिसको हम गैर शऊरी दिमाग कहते हैं, और उस लंबे अरसे की कमाई का नतीजा है कि यह निज़ाम जारी है। ये सोचते हुए मेरा जहन इस तरफ मुंतकिल हुआ कि अल्लाह ताला की हस्ती की ये एक अजीम शान दलील है। अगर इंसानी जिंदगी के तजर्बे में भी ये नामुमकिन है कि लंबे अरसे की शऊरी कोशिश के बगैर कोई निज़ाम जारी रह सके, तो सारी कायनात का जो निज़ाम चल रहा है ये गैर शऊरी कोशिश के बगैर कैसे हो गया। इसलिए जो खुद ब खुद चल रहा है, जिस तरह हमारे जिस्म में खुद ब खुद चलने वाला निज़ाम भी अरब हा अरब साल पहले शौरी तौर पर चलाया जा रहा था, वरना आज खुद चलने की अहलियत इसमें पैदा हो ही नहीं सकती थी, उसी तरह सारी कायनात का निज़ाम भी जो आज खुद चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही लंबे अरसे तक शौरी तौर पर चलाया गया है, और उस शऊर ने फिर आगे मुख्तलिफ दर्जे इख्तियार कर लिए हैं, और सिलसिलावार उसका आखिरी दर्जा खुदा से मिलता है, और ये सिलसिला इस सिलसिलावार शऊरी निज़ाम, या अगर इंसानी इस तरह में बात करें तो बास पहलू से गैर शऊरी भी कह सकते हैं उसको, ये जो जारी हुआ है, इन सिलसिलों का नाम फरिश्ते हैं, और बेशुमार फरिश्ते हैं जो सिलसिलावार इस काम को चलाते चले जा रहे हैं, और फिर खुदा तक उनका ताल्लुक है, और वो आखिरी फरिश्ता जो इस निज़ाम में सबसे बुलंद मर्तबा रखता है और खुदा से ताल्लुक रखता है, उसके नाम हमें, उस फरिश्ता का नाम हमें कुरान करीम में मिलता है, या बाज़ जगह जिक्र मिलता है और तफसील से नाम नहीं मिलता, लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कुरान के मुतालिया से और हदीस के मुतालिया से भी कि ऐसे फरिश्ते हैं जो निज़ाम की हर तफसील की आखिरी रिपोर्ट खुदा के हजूर पेश कर रहे होते हैं। बस निज़ाम का बड़ा होना फी ज़ाते ही कोई चीज़ नहीं है, कोई बोझ नहीं है, उस निज़ाम का सही होना ज़रूरी है। अगर निज़ाम सही हो जाए और चल पड़े तो सारी कायनात का खुदा भी عرش پر مسلط ہو سکتا ہے اور جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے, اس کو علم ہے کہ اس کی تفصیلی توجہ کی اس طرح اب ضرورت نہیں ہے. وہ نظام اس کی توجہ کی برکت سے, اس کی توجہ کے صدقے, توجہ کی برکت سے کہنا چاہیے, آگے چل پڑا ہے اور چلتا رہے گا. اور ذیلی توجہ کرنے والے بہت سے پیدا ہو چکے ہیں. اس لیے خدام الحمدیہ کا نظام ہو یا لجنہ کا یا انصار اللہ کا, ان میں ابھی وہ پختگی نہیں آئی, وہ روانی نہیں آئی کہ خلیفہ وقت کی ذاتی براہ راست توجہ کے بغیر یہ پوری طرح جاری و ساری ہو سکیں. اور اپنی ذات میں سب کانشس دماغ کے سپرد کیے جا سکیں, خصوصاً وہ علاقے جہاں پہلے ہی رابطے کمزور ہیں, ان میں ان کو اپنی کامل روح کے ساتھ جاری کرنے کی ضرورت ہے. وہاں لازماً خلیفہ کو اپنے شعوری توجہ کو ان کی طرف منتقل کرنا پڑے گا, اور شعوری توجہ کا رابطہ ان سے لمبے عرصے تک رکھنا پڑے گا. بس آج کے اس خطبے کے ذریعے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ سے تمام ممالک کے ذیلی مجالس کے اسی طرح صدران ہوں گے جس طرح پاکستان کی ذیلی مجالس کے صدران ہیں, اور وہ اسی طرح براہ راست خلیفہ وقت کو اپنی آخری رپورٹیں بھجوائیں گے جس طرح پاکستان کے صدران اپنی رپورٹیں بھجواتے ہیں. اس کام کو ہلکا اور آسان کرنے کی خاطر میں نے یہ سوچا ہے کہ دفتر کے پرائیویٹ سیکٹری کے شعبے کے ساتھ ایک شعبہ ذیلی مجالس قائم کیا جائے, اور سر دست وہاں مستقل نائب پرائیویٹ سیکٹری مقرر کرنے کی بجائے انگلستان کی جماعت سے کچھ مستعد احباب جماعت کو چن کر ان کو اس معاملے میں اپنی مدد کے لیے مقرر کروں, وہ ان سب رپورٹوں کا مطالعہ کریں جو اس شعبے کو موصول ہوتی ہیں, اور ان کے متعلق مجھ سے وقت لے کر زبانی مجھ سے گفتگو کیا کریں, اور ان خاص باتوں کو ہائی لائٹ کریں, یعنی نمایاں کریں جہاں میری خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. پھر میں ان رپورٹوں کی تفصیلات کو بھی پڑھ سکتا ہوں, لیکن سر دست اس طرح کام آگے بڑھایا جائے گا. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ بہت سے ایسے کام ہمیں دنیا میں اب کرنے ہیں جن میں ان تنظیموں کو سب دنیا میں زندہ اور فعال بنانے کی ضرورت ہے, اور ان کا رابطہ اپنی عمارتوں کے ساتھ بہترین بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کسی قسم کے رکھنے کا کوئی سوال نہ رہے. بس یہ تنظیمیں اپنے عمارتوں سے کیا تعلق رکھتی ہیں, اور محبت اور ادب اور وفا کا تعلق ہے یا کوئی اور تعلق ہے, اس پر بھی میری نظر تبھی رہ سکتی ہے اگر ان کی رپورٹیں مجھے مل رہی ہوں اور میں پہچان رہا ہوں کہ ان میں کیا کیا باتیں پیدا ہو رہی ہیں, کیا رجحانات ہیں. بس آئندہ سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس طریق پر کام ہوگا. تبھی میں نے اس دفعہ مجلس سے ربوہ میں ہونے والے مرکزی اجتماعات کے موقع پر جو انتخاب ہوئے ان میں یہ واضح ہدایت بھیجی تھی کہ آپ اپنے ملک کے صدر کا انتخاب کریں, اور وہاں عمدن مرکزی لفظ استعمال نہیں کیا تھا. میں نہیں جانتا کہ ان کو میرا یہ پیغام سمجھ آئی یا نہیں, لیکن ہدایت کے مطابق جو صدر بھی منتخب ہوئے ہیں وہ پاکستان کے صدران ہیں, اور باقی دنیا کے تمام ذیلی تنظیموں کے آخری عہدیداران آج کے بعد صدر مجلس کہلائیں گے. یعنی انگلستان میں صدر مجلس خدام الحمدیہ انگلستان, صدر مجلس خدام انصار اللہ انگلستان, صدر مجلس لجنہ اماء اللہ انگلستان ہوگا, اور اسی طرح باقی دنیا کے ملکوں کا حال ہوگا. اس سلسلے میں دعا کی بھی تحریک کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ صرف لمبے مشوروں کے بعد نہیں بلکہ بہت لمبی دعا کے بعد اور بہت غور کے بعد اور تامل کے بعد اٹھایا ہے, اور اس آخری شکل میں جب تک مجھے پوری طرح شرح صدر نصیب نہیں ہوا میں نے اس فیصلے کا اعلان نہیں کیا. حالانکہ جلسے پر مشورہ دینے والے کہتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہے, درکار خیر حاجت ہیچ استخارے نیست, فوراً اعلان کر دیں. لیکن میرے دل پہ ابھی ایک بوجھ تھا کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے پوری فراست نصیب نہ ہو جائے اور پوری طرح شرح صدر نہ ملے اور دعاؤں کے ذریعے اس میں خیر نہ طلب کر لوں, اس وقت تک یہ اعلان نہیں کرنا. تو آپ سے یعنی ساری جماعت سے میری درخواست ہے کہ یہ بھی میری دعا کے ذریعے میری مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو درست اور بابرکت ثابت فرمائے اور کثرت کے ساتھ جماعت اس کی خیر کا پھل کھائے اور نظام جماعت تیزی کے ساتھ اپنی تکمیل کے وہ مراحل طے کرے جس کے بعد نظام کے ہر حصے کو غیر شعوری دماغ کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے اور نظام جماعت کا عرش بلند تر ہوتا چلا جائے گا. یہی وہ نظام ہے جس کے ذریعے ہم مزید رفعتیں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, ایک غم کی خبر بھی ہے مگر رضا باری تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ سم نصر تسلیم خم کریں. غم جدائی کا تو ہے لیکن اپنی ذات میں جن کی وفات کا میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ایک نہایت ہی نیک انجام کو پہنچے اور کسی پہلو سے بھی ان کی اس وفات کے اوپر کسی کے لیے شکوے کی کوئی جا نہیں ہے. حضرت ملک سیف الرحمان صاحب مفتی سلسلہ علی احمدیہ جو 25 اکتوبر کو 2 بجے کینیڈا میں وفات پا گئے ہیں, ان کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے ان کا مختصر ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی علم عطا فرمایا, غیر معمولی فراست عطا فرمائی, غیر معمولی اطاعت کی روح عطا کی اور ایسا حسین ذہن اور قلب کے درمیان توازن عطا کیا کہ جو شاذ شاذ بندوں میں پایا جاتا ہے. بہت ہی ایک دل ربا وجود تھے. میں ان کے ساتھ مختلف تعلق رکھتا رہا ہوں, خصوصیت کے ساتھ جامعہ کے زمانے میں شاگرد کی حیثیت سے جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کے وجود کی عظمت مجھ پر ظاہر ہونی شروع ہوئی. نہایت منکسر مزاج لیکن بہت گہرا علم رکھنے والے اور بہت ہی اپنے طلباء سے شفقت کا سلوک کرنے والے اور اتنے ذہین کہ مشکل سے مشکل مسائل کو اس طرح سمجھاتے تھے کہ کم سے کم مجھے تو پھر کبھی دوبارہ کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جو کچھ ان سے میں نے پڑھا وہ آسانی سے یاد ہوتا چلا گیا. مثلا صرف اور نحو شروع میں انہوں نے مجھے پڑھائی اور باوجود اس کے کہ صرف نحو کو عربی جامعات میں بہت ہی مشکل مضمون سمجھا جاتا ہے اور رٹے لگاتے ہیں لوگ صرف کے متعلق, تو کہتے ہیں کہ اس کا دماغ کتے کا دماغ چاہیے, یعنی یہ مولویوں نے محاورہ بنایا ہوا ہے, جس طرح کتا بھونکتا رہتا ہے اس طرح ایک لفظ بار بار بھونکنے شروع کر دو تو پھر صرف یاد آتی ہے. لیکن ملک صاحب کو چونکہ خدا نے دماغ کا سلیقہ عطا کیا تھا اس لیے آپ اس طرح اس کو نظام کے طور پر سمجھتے تھے اور اس طرح سمجھانے کی اہلیت رکھتے تھے کہ از خود وہ چیز یاد ہونی شروع ہو جاتی تھی, کبھی کسی رٹے لگانے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. چنانچہ جب میں نے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے حکم پر جامعہ سے فارغ ہو کے تھوڑی دیر کے اندر ہی مولوی فاضل کا امتحان دیا تو باقی طلباء جو مولوی فاضل کے تھے وہ اکثر صرف نام میں فیل ہوا کرتے تھے اور قریب آنے کی وجہ سے امتحان بہت رٹے لگاتے تھے اور مجھے پڑھنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی اس حصے کو کیونکہ وہ ملک صاحب سے پڑھا ہوا تھا. پھر ملک صاحب نے جس حد تک فقہ کی تعلیم دی یا دوسری بعض علوم کی شاخوں میں ہمارے استاد بنے, ان حصوں میں مجھے خوب یاد ہے کہ کبھی محنت کی ضرورت نہیں کرنی پڑی. یاد رکھیں جہاں استاد محنت کرنے والا ہو, جہاں استاد کا شعور روشن ہو اور وہ اپنے مضمون کے نظام کو سمجھتا ہو, اس کی روح سے واقف ہو, اس کے طلباء کو بہت کم محنت کی ضرورت پیش آتی ہے. جتنا زیادہ محنت کرنے والا طالب علم ہے وہ ضروری نہیں کہ استاد کے اوپر حرف آئے، لیکن اکثر صورتوں میں معلوم ہوتا ہے کہ استاد کا کوئی قصور رہ گیا ہے. بہرحال ملک صاحب کے متعلق تو میں ذاتی گواہ ہوں کہ یہ نہیں کہ ہر لیکچر پہ محنت کرتے تھے، جب پڑھا تھا انہوں نے تو اس توجہ کے ساتھ پڑھا تھا اور اس محنت کے ساتھ پڑھا تھا کہ ان کے دماغ میں اس مضمون کا جہان روشن ہو چکا تھا. پھر اسی روشنی سے انہوں نے باقیوں کو حصہ دیا اپنے طلباء کو اور وہ مضمون آسان ہوتے چلے گئے. جامعہ احمدیہ کو بھی اس ملک صاحب کی ان نیک صفات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے علوم کی تعلیم اور تدریج میں اس نقطے کو سمجھنا چاہیے، اور ملک صاحب کا یہ فیض ان کے بعد بھی ہمیشہ جامعہ میں جاری رہنا چاہیے. تمام اساتذہ کوشش یہ کریں کہ اس طرح اپنے طلبہ کو پڑھائیں کہ طلبہ اس مضمون کو عقلاً ذہناً خود بخود جذب کرتے چلے جائیں اور ان کے شعور کا ایک ایسا حصہ بن جائے کہ پھر اس کے بعد ان کو خاص غیر معمولی محنت کی ضرورت نہ پڑے. بعض نئے لفظوں کو یاد کرنے میں ضرور محنت کرنی پڑتی ہے، مگر یہ ضمنی باتیں ہیں. بعض تاریخیں یاد کرنی پڑتی ہیں، بعض سیکوینس بعض دفعہ یاد کرنے پڑتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کون سی چیز پہلے تھی کون سی بعد میں. معمولی توجہ سے یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اچھا پڑھانے والا ہو تو جلدی یاد ہو جاتی ہیں. دوسری بات ان کے متعلق قابل ذکر یہ ہے کہ یہ مجلس احرار سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان تھے جب یہ قادیان آئے ہیں، اور غالباً یہ 1933-34 کا واقعہ ہے، مجلس احرار جب زوروں پر تھی. اور ان جلوسوں میں سے بعض کی رہنمائی کرنے والے تھے جو نہایت ظالمانہ گند بکتے ہوئے قادیان پر حملہ آور تھے، اور یہ دعویٰ لے کر قادیان پر یلغار کی تھی کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ملک صاحب کے زندگی کے حالات کچھ الفضل میں پیچھے شائع ہوئے، ممکن ہے آپ میں سے بعضوں نے پڑھے ہوں اور بعضوں نے نہ پڑھے ہوں. اگر نہیں پڑھے تو پڑھنے چاہیے، بڑے دلچسپ حالات ہیں. ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ان کو خدا نے ذہنی ارتقاء نصیب فرمایا، اور اب دیکھیں کیسا نیک اور پاک انجام ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں یہ اپنی باقی زندگی بسر کرتے تو ایک نہایت غلیظ گند باکنے والے ملہ کے طور پر مرتے، جس کی زندگی کا مقصد، جس کے اسلام کی خدمت کا تصور سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سارا دن گند بولو اور گالیاں دو اور غلاظتیں پھیلاؤ اور دشمنیاں پیدا کرو اور خدا کے بندوں کے قتل و غارت کی تعلیم دور اور مسجدوں کو منظم کرنے کی تلقین کیا کرو. کیسا بد انجام ہے. اس انجام سے نکال کر اندھیروں سے خدا ان کو روشنی میں لے آیا. اور یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ مجلس احرار سے آنے کے باوجود اپنی زبان میں بعد میں ایسے پاکیزہ ہوئے کہ کبھی ساری زندگی کسی سے سخت کلامی نہیں کی، نرم روح اور نرم گفتار تھے. اور طلبہ کے طور پر بھی ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، بعض دوسرے اساتذہ بعض دفعہ زبان کی سختی بھی کیا کرتے تھے. بعض اساتذہ ایسے بھی تھے جن کے منہ سے بعض دفعہ ایسے کلمے بھی نکل جاتے تھے جنہیں طلبہ گالی کہہ دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ گالی نہیں حقیقت ہے، مگر بہرحال وہ گالی کے قریب قریب مضمون پہنچ جایا کرتا تھا. لیکن ملک صاحب کی زبان سے کبھی کسی نے کبھی ساری زندگی ایسا کلمہ نہیں سنا جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ اس نے دل پر بوجھ ڈالا ہے. بس یہ روحانی پاک تبدیلی ہے جو خدا تعالیٰ نے ان کی ذات میں فرمائی، اور انجام ایسا نیک کہ ساری اولاد، سات بچے ہیں، چار بیٹیاں اور تین بیٹے، سارے ہی اللہ کے فضل سے نہایت مخلص اور فدائی احمدی سلجھے ہوئے با اخلاق لوگ، اور دنیا میں بھی ہر جگہ بہترین زندگی گزارنے والے اور اچھے مناصب پر فائز، اچھی جگہ بچیوں کی شادیاں ہوئیں، سارے گھر خوش اور آباد اللہ کے فضل کے ساتھ. اور किसी कभी किसी जमात से मैंने इनके बच्चे के खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं सुनी, बल्कि जब भी सुना है तारीफ सुनी है कि खुदा के फजल से सफ़े अव्वल के खिदमत करने वाले हैं। वफात के वक्त आपकी उम्र 79 साल से कुछ ऊपर थी और आखिरी काम जो इन्होंने किया है वफात से पहले, वो मुझे ख़त लिखा एक दुआ का जो मुझे इनकी वफात के बाद मिला। बहुत दुआओं के मुस्तहिक हैं और चूंकि ऐसे मुतबाहिर उलमा दुनिया में कम कम पैदा होते हैं, इसलिए इनके खला को भरने की ज़रूरत पेश आती है और ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि कुछ अरसे तक जमात को ये खला ज़रूर महसूस होगा। इसलिए इस अरसे में हमारी नौजवान नस्लों को अपनी इल्मी कमज़ोरियाँ पूरी करनी दूर करनी चाहिए, अपने अंदरूनी खला भरने चाहिए ताकि जमात का ये खला उनके वजूद से भर सके। इस सिलसिले में जहाँ उनके लिए दुआ की तहरीक करता हूँ, उनकी औलाद के लिए भी दुआ की तहरीक करता हूँ और सिलसिले के तमाम उलमा के लिए भी दुआ की तहरीक करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सही मानों में इल्म और इल्म का इरफान नसीब करे और जमात को कभी भी दुनिया में उलमा की कमी महसूस ना हो। इनकी नमाज जनाजा गायब आज मैं वहाँ के जमात के एक मुखलिस जमात इंग्लिस्तान के मुखलिस दोस्त अब्दुल रशीद साहब के नमाज जनाजा हाजिर के साथ पढ़ा चुका हूँ, इसलिए आखिर पर सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि दोस्त मलक साहब और इनकी औलाद और सिलसिले के बुजुर्गों को हमेशा दुआओं में याद रखते रहें। एक चीज़ जिसका जिक्र मैं करना था मैं भूलने लगा था, मेरी अब नज़र पड़ गई, वो ये है कि मलक साहब मरहूम ने अपने विसाल से तकरीबन 14-15 साल पहले एक बंद तहरीर हादी अली साहब के सपुर्द की। उन्होंने मुझे लिखा है कि ये ईद उल अज़िया का वक्त दिन था और मुझे कहा कि ये तहरीर है जो ये वो मेरे दिल चाहता है कि मेरे कतबे पर ये तहरीर हो, लेकिन ये लिफाफा बंद है, तुमने नहीं पढ़ना, जब मेरा वक्त आए तो उस वक्त के खलीफा को ये पेश कर देना, आगे उनकी मर्जी है, वो चाहें तो इसे कबूल करें चाहे तो ना करें, लेकिन मेरी तमन्ना उन तक पहुंच जानी चाहिए। वो तहरीर ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अपने आमाल के लिहाज से अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि बहिश्ती मकबरे में दफन किया जाऊं, लेकिन मौला करीम के फजलों से ना उम्मीद भी नहीं हूं, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी उसके फजलों के सहारे है, वरना मन आनम के मन दानम, आगे एक लफ्ज नहीं पढ़ा जा रहा, कसा है शायद। बहरहाल अगर उसका ये फजल हो कि बहिश्ती मकबरे में जगह मिले तो मेरी लोहे मजार पर मुंदरजा ज़ैल आयत लिखी जाए, या लैता कौमी या लमूना बेमा गफर अली रब्बी व जालनी मिनल मुकरमीन, जिसका तर्जमा यह है कि ऐ काश मेरी कौम को मालूम हो सकता या मालूम हो जाए बेमा गफर अली रब्बी के खुदा ने मुझे बख्श दिया है, व जालनी मिनल मुकरमीन और मुझे मुअज्ज़ज़ लोगों में शुमार फरमा दिया। अगर इसकी इजाजत ना मिले तो फिर ये शेर लिखा जाए, एक आलम मर गया है तेरे पानी के बगैर, फेर दे अब मेरे मौला इस तरफ दरिया की धार। अगर इसकी इजाजत भी ना मिले तो फिर बाबा ताहिर अस्फहानी की ये रुबाई लिखी जाए, यारब ज़े गुनाह ज़िश्त खुद मुनफ़ैलम वाज फ़ेल बद कुए बखुद खाजलम, खे का नुक्ता नहीं रह गया था लिखने से इसलिए मैं तरद्दुद हुआ था पढ़ने में, वाज फ़ेल बद कुए बखुद खाजलम फैज़े बदलम ज़े आलम ग़ैब रसां, تا محف شبد خیال باطل ز دلم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میرے برے گندے گناہوں، میں اپنے گندے گناہوں کے بارے میں خود بہت شرمندہ ہوں، اور اپنے بدخو فعل سے سخت خجالت محسوس کر رہا ہوں. فیضی بدلم ز عالم غیب رساں، عالم غیب سے میرے دل کو یہ فیض پہنچا دے، ایک فیض پہنچا دے، تا محو شود خیال باطل ز دلم، تاکہ خیال باطل میرے دل سے ہمیشہ کے لیے محو ہو جائے. جماعت کو، یعنی ربوہ کے نظام جماعت کو، میری تاکید ہے کہ اگر موجودہ زمانے کے بدخو علماء کی وجہ سے جو از خود خدا بنے بیٹھے ہیں، جماعت کو یہ اجازت نہ ہو کہ احمدیوں کے کتبوں پر قرآن کریم کی آیات کندہ کی جائیں، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان حالات کو تبدیل نہیں فرماتا، اس وقت تک یہ آیت لکھنے کی بجائے اس کی جگہ چھوڑ دی جائے، اور جب بھی خدا زمانے کے حالات تبدیل فرمائے پھر اس آیت کو کندہ کر دیا جائے، اور باقی عبارت من و عن اسی طرح درج کر دی جائے. البتہ شروع میں مختصر ملک صاحب کا تعارف، جیسا کہ دستور ہے، وہ انجمن کی طرف سے تجویز ہو کر منظوری کے لیے مجھے بھیجوا دیا جائے. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.